تو تاکہ جب وہ آ جائیں تو پھر بند کر دیں. دو تین آتے ہیں نا شاید ادھر سے آتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ اللہ رب العجب عارف باللہ مئی السنہ تبریز دورہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے فریب مجاز. فریب مجاز نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے یہ عجیب فریب مجاز ہے.
یہ عجب فریب مجاز
نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے یہ عجب فریب مجاز ہے. نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے یہ عجب فریب مجاز ہے. سر ناز حسن بھی خم ہوا سر ناز حسن بھی خم ہوا نہ اب عشق وقف نیاز ہے. سر ناز حسن بھی خم ہوا نہ اب عشق وقف نیاز ہے. گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشاں بھی باقی نہیں رہا. گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشاں بھی باقی نہیں رہا. پڑھو دوستو میرے عشق پر کہ جنازے کی یہ نماز ہے. پڑھو دوستو میرے عشق پر کہ جنازے کی یہ نماز ہے. نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے یہ عجب فریب مجاز ہے. یہ اشعار بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. ان کا عنوان ہے حفاظت نظر. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ.
یعنی یہ جو اڑیانی فحاشی بے پردگی کا دور آ گیا تو اس سے تمام لوگ پریشان ہیں, خصوصاً متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو فرشتہ ہو کہ اس کے اندر تقاضی نہ ہوئی, تقاضی تو فرشتوں سے ہم کو منفرد کرتے ہیں. فرشتوں کے اندر کوئی تقاضے نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ان کے گود میں حضرت جبریل علیہ السلام کی گود میں کوئی دنیا کی سب سے حسین عورت بٹھا دی جائے تو ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, وہ سمجھیں گے ایک لوہے کا کھمبا آ کے رکھا گیا. اسی تقاضوں کو روکنے سے حضرت آدم ابن آدم علیہ السلام کی اولاد ان تقاضوں کو روکنے کی وجہ سے ہی ولی اللہ ہوتی ہے. یہ تقاضے اس کو منفرد کرتے ہیں. دل کو تو جیسے اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, اب تقاضے شروع ہو گئے کہ اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ. نفس اندر اندر بار بار تقاضا کرتا ہے تو یہ بے پردگی کا نتیجہ ہے. تو مگر اسی سے جو انسان اپنے نفس کو روکتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے, اللہ کے راستے کا غم اٹھاتا ہے, یہاں تک کہ بہت سے عاشق مزاجوں کو اپنا پلنگ پہ چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں بےچارے, اتنا غم ہوتا ہے. اللہ کے بہت سے عاشق مزاج ایسے ہیں کہ جن کو اتنا غم ہوتا ہے کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی, مگر اللہ کے لیے سب برداشت کرتے ہیں. تو یہ پھر کبھی اگر انسان ہے, کبھی کچھ چوک ہو گئی, کچھ خطا ہو گئی, تو پھر وہ اللہ تعالی کے سامنے فرماتے تھے کہ اپنے خون دل کو پیش کرتے ہیں, اپنے آنسو میں اپنا خون دل پیش کرتے ہیں, سجدے میں روتے ہیں, اللہ کے صاف سجدگاہ کو تر کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالی کو جب تک کہ راضی نہیں کر لیتے, اس جب تک کہ ان کو دل کو چین نہیں آتا. اور توبہ کا یہ بھی ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ کیا علامت ہے توبہ کے قبول کی, کہ جب بس دل ٹھنڈا ہو جائے, جب مانگتے مانگتے دل میں آ جائے کہ بس اللہ نے معاف کر دیا, دل میں سکون آ جائے سمجھ لو. اور جب آنسو نکل آئے تو پھول پوری فرماتے تھے کہ جب آنسو نکل آئے دعا میں تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی اور یہ رسید آ گئی قبولیت کی, یہ آنسو رسید ہیں قبولیت کی. تو اسی سے وہ منفرد ہیں اور زیادہ مقرب ہیں فرشتوں سے. فرشتوں سے بازی لے گئے, جب آدم نے جب پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ جب یہ آدم علیہ السلام کے پتلا دیکھا, یہ تو یہ بشر ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہیں, یہ تو فساد کرے گا. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا, مالا تعلمون مالا تعلمون, اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, مجھے تو حافظ تو ہوں نہیں مگر یاد یہی پڑتا ہے, کوئی حافظ ہو تو بتا دے. انی اعلم انی اعلم ما لا تعلمون ما لا انی اعلم ما لا تعلمون انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ یہی چیز تھی کہ میں جو اس کے اندر میں نے خیر و شر کا مادہ رکھا ہے یہ شر سے مقابلہ کرے گا, شر سے لڑے گا, اپنی جان جھوکوں میں ڈالے گا. تم ان فرشتوں کو اس کی خبر نہیں کہ اس میں وہ کیا کیا مجاہدے سے اور کس کس ہر قدم پہ اس کو مجاہدہ ہوگا, کبھی مال کا, کبھی جاہ کا, کبھی باہ کا, اس مجاہدوں سے گزرے گا. فرشتوں کو ان کو معلوم ہی نہیں. تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں جو میں جانتا ہوں, اللہ تعالی جانتے ہیں. تو اسی چیز سے بازی لے گئے ہاں آ کے, اسی سے اگر ان سے گناہ بھی ہو گیا کسی بندے سے اور وہ سجدے میں رویا, اللہ سے معافی مانگ لیا, دل نادم ہو گیا اور اس کا دل بے چین ہو گیا, جب اور اللہ تعالی سے جب تک اس نے دل کو اپنے اللہ کے سامنے پیش نہیں کر دیا اور رو کے اللہ کو منع نہیں لیا, اس وقت وہ فرشتوں سے بازی لے جاتا ہے. اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا, کبھی کبھی طاعتوں کا سرور ہے اور کبھی اعتراف قصور ہے. اے ملک کو جس کی خبر نہیں, وہ حضور میرا حضور ہے. کبھی تو فرشتوں کو طاعتوں کا سرور تو ان کو بھی حاصل ہے, تو یہ بندوں کو بھی حاصل ہے, بلکہ فرشتوں سے زیادہ حاصل ہے. فرشتے تو کی تو زبان پر کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے, کوئی رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے, اسی کا مزہ لے رہے ہیں. لیکن یہاں تو مختلف طاعتوں کا سرور ہے, کبھی تہجد ہے, کبھی تلاوت ہے, کبھی نوافل ہے, کبھی عمرہ ہے, کبھی مدینہ روضہ مبارک پر حاضری ہے. تو طاعتوں کا سرور بھی مختلف رنگ لیے ہوئے جو فرشتوں کو وہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا, اسی لیے شاہ محمد صاحب فرماتی ہیں کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے اور کبھی اعتراف قصور ہے. یہ اعتراف قصور, یہ جب بندے سے خطا ہو گئی اور اس نے معافی مانگی, اعتراف کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا, یہ اعتراف قصور فرشتوں کو حاصل نہیں, اور کیونکہ وہ ان سے خطا ہوتی نہیں, وہ تو قصور ہوتا ہی نہیں, تو اعتراف کس چیز کا کریں گے؟ جب قصور ہوگا تبھی تو اعتراف کریں گے. تو قصور ہو گیا پھر اس کا اعتراف جو ہے یہی فرشتوں سے اس کو بازی لے جاتا ہے, اسی سے اس کو ولایت عظمیٰ نصیب ہوتی ہے, اسی سے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. جس کو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہیں, خاص مومنین خاص فرشتوں سے افضل. پڑھیے.
بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر. بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا.
تغیر کے معنی ہے تبدیلی, جو زوال پذیر ہو, ایسی تبدیلی جو خرابی کے ساتھ ہو اس کو تغیر کہتے ہیں. تو فرما دیں کہ یہ حضرت والا جو حضرت کا خاص مضمون ہے کہ جن صورتوں سے پیاس تم مر رہے ہو ان پر جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے، مال قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، ان کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، ان کے ساتھ رہنے کو جی چاہتا ہے، پھر اور اس سے بڑے بڑے بدماشی کے پھر آگے درجات ہیں، تو ان سب چیزوں کو جی چاہتا ہے۔ تو آج تو جو صورت پھول سی نظر آ رہی ہے، کل کوئی جب رجھا جائے گی تو کاٹا معلوم ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی صورت اپنی حال پر باقی رہے، اسی لیے تو امتحان ہے۔ اس وقت بھی جو یہ حسین شکلیں ہیں، یہ اصل میں کیا ہیں؟ ابھی اگر مر جائیں اور ان کے جسم سڑ جائے تو اندر سے ڈھانچہ نکلے گا، جس کی آنکھوں میں حلقے ہوں گے، ناک میں جسے آپ ڈھانچہ دیکھتے ہیں جو اس میں ہسپتالوں میں لگا رہتا ہے، یہ ہے انسان کی اور حسن کی حقیقت۔ کیسے کیسے حسین، جو اوپر سے حسین ہے اندر سے یہ ہیں، تو یہ جب ایسا ان کا حال ہونے والا ہے، ان میں تغیر آنے والا ہے، تو صرف اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ان کو پیدا کیا اور بتا بھی دیا کہ یہ پرچہ میں بھیج رہا ہوں، اس پرچے کو حل کر لو۔ ان کو ان کے دھوکے میں نہ آنا، ان کے فریب میں نہ آنا، یہ مجاز ہے، غیر حقیقت ہے۔ اس کے اندر تبدیلی آنا اور تغیر آنا اور زوال آنا یقینی ہے۔ تو ایسی چیز جو کہ جس پہ آج جان دے رہے ہو، کل کو اس سے تم دبا کر گدھی کی طرح بھاگو، کیا ہے گدھی کی طرح، حبر مستنصرا، کانہم حمر مستنفرا، جیسے بھاگ ہوا گدھا، اس طرح گدھی کی طرح بھاگو گے۔ اور تو ایسا تغیر جب آ جائے، ایسی تغیر پذیر اور زوال والی صورتوں سے دل لگانا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اس لیے امتحان کے لیے اللہ اس میں ہمیں کامیابی کی توفیق دے دے۔ آپ کا پرچہ ہوتا ہے، اسٹوڈینٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرچہ ہوتا ہے تو اس میں تم اس کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ چاہتے ہو کہ میں آج پرچہ ہی نہیں لوں گا؟ جب اس پرچے کو اپنی کامیابی کے لیے حل کرتے ہو، تو یہ آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے اس میں کتنی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو یہ ناممکن ہے کہ تغیر نہ ہو، پھر ایسی صورت سے کیا دل لگانا، ایسی صورتوں سے کیا دل لگانا۔ وہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ہمارے ایک عزیز تھے، خاندانی تھے، تو وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے، تو خاندان کی ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے، بہت حسین جمیل تھی، اور یہ اگرچہ پڑھے لکھے بھی تھے، اچھے اخلاق کے بھی تھے، لیکن شکل و صورت ویسی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پیغام بھجوایا اس کے لیے، کوئی بری شکل بھی نہیں تھی مگر ایسے حسین بھی نہیں تھی جیسی وہ لڑکی تھی اس زمانے میں۔ خیر جناب، انہوں نے، ماں باپ نے، لڑکی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے تھے، ہماری لڑکی تو ایسے کوئی نہیں دیتے، ہماری لڑکی تو کسی حسین ہی کو دیں گے۔ اب ان کو تو بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، بال بکھرے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں خودکشی کر لوں گا اور یہ کروں گا، یا مر جاؤں گا، یا مجھے کوئی ٹی بی ہو جائے گی، یا میں خودکشی کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھی اور بہت سی لڑکیاں ہیں، اس سے شادی کر لے۔ کہ نہیں، اور سری میں جو اسی سے کرنی ہے۔ تو جب ان کی بہت دن سے ایسی حالت ہو گئی پاگل کی سی، تو پھر ان کے ماں باپ، کیونکہ عزیز بھی خون کا رشتہ تھا، ان کو رحم آ گیا، ان کا کہا چلو ان کی شادی کر دو۔ اس کے بعد شادی ہو کے پاکستان آ گئے، ہم تو اس زمانے میں چھوٹے ہی تھے۔ اب اس کے 30 سال کے بعد جب یہاں پاکستان، 20 سال کے بعد جب یہاں آئے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کچھ کاغذات لکھ رہے ہیں، وہی عورت جس پہ وہ عاشق تھی جو ان کی بیوی تھی اور اس کو چھلکے کھا رہے تھے, اندر سے اس کا بیٹا آیا. اس کو اس زمانے میں جب وہ جوان تھی اگر چھینک بھی آ جاتی تھی نا تو یہ جناب والا ان کا کھانا پینا بھول جاتے تھے اور یہ فوراً اس کی گال میں اس میں بھاگے جا رہے ہیں, دوا لے کے آ رہے ہیں, اپنی گاڑی بھی تھی گاڑی میں اپنا جا رہے ہیں, اور ہر طرح کی خدمت. ذرا سی اس کو تکلیف ہوئی اور یہ ان کا کھانا پینا بھول گئے. تو خیر اس کا ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا آیا, اس نے کہا کہ ابو امی کی طبیعت بہت ناساز ہو رہی ہے اور آپ چل کے ان کو دیکھ لیجیے. کہنے کہ امی تو دوا دیے کہ میں اپنی جان دے دوں ان کے. یہ وہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں اس کے بغیر جی رہ نہیں سکتا, جان دے دوں گا, خودکشی کر دوں گا. اب کہنے کہ کیا جان دے دوں, جب اس کا حسن جھڑ گیا اب وہ سب عشق ختم ہو گیا. جو جائز عشق بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جائز عشق میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ کیسا بھی حسن ہو اس کا تو دیکھنا حرام ہے ہی, جس کو اللہ نے منع کیا ہے. لیکن جو جائز حسن بھی ہے اس سے بھی ایسا دل نہ لگاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ. آسمان پہ جھولو خدا کو نہ بھولو, یا بیوی پہ جھول کے بھول جاتے ہیں. چلو بھائی,
ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا.
کل بھی یہ مضمون حضرت والا کا بیان ہوا تھا, اس میں حضرت پلی اللہ بنانے والے چار اعمال, اس میں بھی حضرت نے یہی فرمایا کہ اگر دل کی حفاظت کرنا ہے تو نگاہ کی حفاظت کر دو, اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو پھر دل محفوظ نہیں رہ سکتا, کیونکہ وہ اس حسین کا خیال دل میں بیٹھ جائے گا, اس کی تصویر دل میں بیٹھ جائے گی, پھر اگر نماز بھی پڑھو گے تو وہ حسین سامنے ہوگا, اور اگر تہجد بھی پڑھو گے تب بھی حسین سامنے ہوگا, تلاوت کرو گے تو بھی وہی حسین سامنے ہوگا. تہجد اور کیا چیز ہے, نوافل حج اور عمرہ بھی کرو گے تو اگر اس کا عشق دل میں ہے تو بجائے اللہ کے سامنے جانے کے وہاں بھی وہ حسین یاد آئے گا. ایسی خطرہ تو نظر کی حفاظت پر دل کی حفاظت موقوف ہے. بس نظر کی حفاظت پر دل کی حفاظت موقوف ہے, اور دل کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے, صرف اسی وقت کہ جب دل میں یہ تھان لے کے دیکھوں گا نہیں. اگر نہیں دیکھے گا تھوڑی دیر تکلیف ہوگی, لیکن پھر اس نے جب دیکھا ہی نہیں تو کس چیز کا خیال آئے گا دل میں. دیکھنے کے بعد ہی تو خیال آتا ہے, دیکھنے کے بعد ہی تو فوکس جم جاتا ہے اس کے دل کے اندر. جب دیکھا ہی نہیں تو کس چیز پر ایک دفعہ زیادہ سے زیادہ نفس یہ کرے کہ جانی کیسی ہوگی یا کیسا ہوگا. وہ کیسی ہوگی کیسا ہوگا میں کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا, بس تو تھوڑی سی حسرت رہ جائے گی, اسی حسرت پہ اللہ مل جائے گا. تو بس قلب کی حفاظت جس حضرت نے فرمایا تھا کہ وہی کرتا ہے جو جس کے دل میں کوئی دولت ہوتی ہے, اور جس کی دولت دل میں دولت نہیں ہوتی ہے, دولت ہوتی ہے تو دروازے کو بند کر کے رکھتا ہے, تالا لگا کے رکھتا ہے, اور دولت نہیں ہوتی تو دروازہ کھلا رہتا ہے, گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. تو جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اپنے دل میں ایمان کی دولت کی ان کی ہوتی ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا سمجھ لو اس کے اندر ایمان کی کامل دولت نہیں ہے, ایسی ٹوٹا پوٹا چھوٹا موٹا کمزور سا ایمان ہے, جیسے چند پیسے ہوں اس کی کون حفاظت کرتا ہے. آنکھوں کی حفاظت وہی کرتا ہے جو کہ قلب کی, جس کے قلب میں اللہ کی محبت اللہ ہوتا ہے. یہ قیمتی جو مال ہے یہ چھن نہ جائے. اس کا طائب شاہ کا ایک شعر بھی ہے, اس میں مجھے یاد رہنے کے دل کے کرنا ہے تو آنکھوں کی ہاں دل بچانا ہے تو پھر نظروں پہ پہرا دیجیے. طائب صاحب کا مصرع ہے, دل بچانا ہے تو پھر یہ حضرت کا ملفوظی ہے, دل بچانا ہے تو پھر نظروں پہ پہرا دیجیے. نظروں کی حفاظت کر لو. جو چار اعمال ہیں اس میں حضرت نے جو فرمایا کہ نظر کی حفاظت کر لو تو سارے اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد جب نظر کی حفاظت ہو جائے گی تو قلب کی حفاظت لا محالہ ہوگی, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. قلب کی حفاظت اسی وقت مشکل ہوتی ہے جب آدمی ضروری نہیں کہ پورا نظر بھر کے دیکھ لے, بلکہ کنکھیوں سے بھی دیکھ لے, ایک جھلک بھی دیکھ لے, اس وقت بھی دل جو ہے وہ بے چین ہو جائے گا. اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی تخلف ہے ہی نہیں, یقیناً ایسا ہی ہوگا. ایک حضرت نے فرمایا تھا, دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ عبادتوں کے مزاج میں ایسا ہوتا ہے مادہ عشق پرستی حسن پرستی کا. ایک عالم تھے بہت تقوی والے, متقی پرہیزگار اللہ والے تھے. ایک عورت کے صرف پاؤں پر نظر پڑ گئی, پاؤں کا تو پردہ بھی نہیں ہے, پاؤں پر نظر پڑ گئی صرف ایڑیوں پر, حضرت نے فرمایا کہ عمر بھر اس کا خیال ان کے دل سے نکلا نہیں. اگرچہ وہ اللہ والے تھے, استغفار بھی کرتے تھے, کوئی ان پہ گناہ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ وہ تو لامحالہ ان کے ذہن میں آ جاتی تھی, تو خیال آ جاتا تھا, وہ سوچتے نہیں تھے اس کو کہ اس میں مشغول ہو جائیں. لیکن فرمایا کہ پوری عمر اس کے خیال سے نجات نہیں پا سکے. یہ مرض ایسا خطرناک ہے, اسی لیے حضرت والا اس پر اتنی تاکید فرماتے تھے کہ یہ سب معاملوں میں حضرت والا جو اور معاملات تھے اس میں کچھ رعایت بھی دے دیتے تھے کہ چلو ایسا نہیں ایسا کر لو, لیکن اس معاملے میں حضرت والا بالکل کہ عورتوں کا معاملہ جہاں آیا کہ حضرت کسی نے کہا کہ حضرت بالکل اختیارات تھے, میری نوکری ایسی ہے کہ ادھر ایک اگر لیبورٹری میں میں کھڑا ہوں دوسری طرف وہ کبھی بھی اور مجھے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. حضرت والا نے فرمایا فوراً دوسری نوکری تلاش کرو اور فوراً اس کو چھوڑ دو, ورنہ تمہارا ایمان کی خیر نہیں. اس سے اس قدر حفاظت کی احتیاط کی ضرورت ہے, بہت بڑا فتنہ ہے یہ حسن فانی, بہت بڑا فتنہ ہے. اس پہ حضرت والا ساری زندگی کو حضرت کو یہی غم رہا, اسی غم کے امت تباہ نہ ہو جائے, اسی غم میں واقعی امت کی تباہی کا سبب اس زمانے میں صرف یہی بدماشی اور بد نظری ہے. اسی سے لوگوں نے لباس بدل گئے, ان کے طریقے طور طریقے بدل گئے, یہودیوں کے اور انگریزوں کے طریقے ہو گئے, اسی وجہ سے کہ ہم اس حسن کو سے لطف اندوز ہو سکے, فائدہ اٹھا سکے, خوب مزے لوٹیں, حرام مزے لوٹیں. یہ ان کی نقل میں اس بد نظری نے پوری تباہی پھیلا دی. اسی سے یہی غم حضرت کو زندگی بھر رہا. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فوغاں, چند دن پھولنے تمنا سے خدا مل جائے. چند دن مت دیکھو بھائی, تھوڑے دن کی زندگی ہے, جوانی بھی تھوڑے دن کی ہے, اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, بڑھاپا بھی تھوڑے دن کا ہے, اس کے بعد پھر موت آ جاتی ہے, خبر میں آدمی لیٹ جاتا ہے اور پھر دائمی زندگی شروع ہوتی ہے. تو دائمی زندگی کو اللہ ہم سب کو بنانے کی توفیق دے, اور یہاں حرام مزو حرام مزو کو لوٹنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھو بھائی, پانی پلا.
لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ.
دل کا سکون آنکھوں کی حفاظت میں ہے. آپ تو جیسے بھی بتائی دیا کہ جہاں ایک آدمی نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ حضرت والا میں ایسا ہوں کہ مجھے اس پہ قدرت نہیں ہے, اگر میری نظر کسی حسین پہ پڑ جاتی ہے تو میں اس کو نظر کو اس سے ہٹا نہیں سکتا, تو حضرت والا تھانوی نے لکھا کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے, دو ضدوں سے, یعنی جو آدمی کر سکتا ہے وہ نہ کر سکتا ہو اس کو قدرت کہتے ہیں. اور کیا تم غلط کہتے ہو, فلسفے کا قاعدہ ہے کہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی آدمی جو کام کر سکتا ہے وہ نہ کر سکے اس کا نام قدرت ہے, اور اگر کوئی کام ایک آدمی نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا تو وہ قدرت نہیں ہے. جیسے کسی کے ہاتھ پہ فالج پڑ جائے, اب وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا, اب اس کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے, رکھے ہی رہے گا, تو اب اس کو قدرت نہیں ہے. لہذا تمہارے اندر یہ قدرت ہے کہ تم اس کو جب دیکھ سکتے ہو تو ہٹا بھی سکتے ہو, جب دیکھ سکتے ہو تو ہٹا بھی سکتے ہو. یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ میں تو آنکھوں کی حفاظت میں. پھر اس نے لکھا کہ حضرت میرا ایسا عاشق مزاج ہوں کہ میں جب اس کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے پھر جو ہے وہ اتنا مزہ دیکھنے میں آتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر بے چین رہتا اس کی تلاش کے اندر کہ کاش مجھے وہ مل جائے. تو تھانوی نے فرمایا کہ اگر نظر بچا لو تو کتنی دیر تک بے چینی رہتی ہے, تو اس کے حضرت دو تین منٹ تک رہتی ہے. پھر حضرت نے پوچھا اور جب نہیں بچاتے تو کئے دن تک, جب دیکھ لیتے ہو تو کئے دن تک بے چین رہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت کم سے کم تین دن تک. حضرت نے فرمایا خود ہی اب تم فیصلہ کر لو کہ کیا چیز بہتر ہے, دیکھنا یا نہ دیکھنا, سکون کس چیز میں ہے دل کا, دل کا سکون دیکھنے میں ہے یا نہ دیکھنے میں ہے؟ بس حسینوں سے نظر بچا لو اور دل میں سکون پالو, اور اللہ کو بھی پالو. اور نفس بہانہ کرتا ہے, جو فرمایا کہ اس کو سمجھ لو کہ حفاظت ہی میں سکون ہے, اور تمہارے دل کو کا سکون صرف نظروں کو بچانے میں, نظروں کی حفاظت کرنے میں ہے, اگرچہ نفس سے کیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم ذرا دیکھ کے تو دیکھو, بہت سکون ملے گا, بڑا مزہ آئے گا, بڑا نفس تم سے بہانے کرے گا, لیکن نفس کے بہانوں پہ مت جانا, اپنے نفس کی مخالفت کرنا. وہ اتنا آدھا ادو کا فی جمبیک, سب سے بڑا دشمن اتنا آدھا ادو کا بین جمبیک, تمہاری ابن آدا ادو کا نفس کر لتی بین جب یہ حدیث پاک مقام قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. تو یہ دشمن کی بات ہم کیوں مانیں؟ دشمن تو ہمیں تباہ کرنے کی بات کرے گا, وہ دشمن کوئی آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے؟ وہ تو دشمن تو جو مشورہ بھی آپ کو دے گا وہ آپ کو تباہ کرنے والا ہوگا, وہ ہمیں تباہ کرنے والا ہوگا. لہذا دشمن کی بات مانی نہیں, خوش ہو جاؤ کہ اچھا ہے, دشمن کو غم ہو رہا ہے آپ کو غم, حضرت فرماتے تھے کہ آپ کو غم تھوڑی ہو رہا ہے, آپ کے دشمن کو غم ہو رہا ہے. دشمن نفس سے اس کو غم ہو رہا ہے تو خوب کلپاؤ سرپاؤ سے تڑپتا رہے. ہاں بھائی,
دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا.
کیسے کیسے والا, کیسے کیسے باریک باتیں کھل کھل کے بیان کر رہے ہیں. یہ کسی کی ہمت, کسی عالم کی بھی ہمت نہیں تھی اس طرح کھل کے بیان کرنے کی, بلکہ اس کو مضمون سمجھتے تھے, اعتراض کرتے تھے, لیکن حضرت والا نے کسی کی پرواہ نہیں کی. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ میں یہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر یہ بیان کرتا ہوں کیونکہ لوگ بدگمانی کرتے ہیں, لیکن مجھے مخلوق کی پرواہ نہیں ان لوگوں کی, میں اس کو بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ 69 میں فرمایا تھا حضرت والا نے جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو اس کے بعد دیکھیے اسی مضمون سے حضرت کا غلغلہ ساری دنیا میں ہو گیا. اس لوگوں کو کتنے بڑے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ والے ہو گئے نگاہ بچا کے, جن کی ہمیں خبر بھی نہیں. جو متعلقین ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں, حضرت کی اتنا بڑا حلقہ ہم کسی کے اس میں مستقبل قریب کے اقابر میں کہیں نظر نہیں آیا جو اللہ نے حضرت والا کا فیض پھیلایا سارا. چلیے,
دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا.
ابلیس یہ کہتا ہے کہ دیکھ لو بہت مزہ آئے گا, دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا. یہ ایک دھوکا ہے, تو ابلیس کہتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا دیکھتے رہے اس کو, تو ابلیس کے کہنے پہ نہ جانا. کیونکہ ابلیس کون ہے اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, یعنی کلام نبوت حدیث قدسی وہ ہے کہ حدیث قدسی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, یعنی نبی اپنی زبان سے اپنی زبان نبوت سے اس کو بیان کرے اور منسوب کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یعنی حدیث قدسی وہ ہے کہ زبان نبوت سے اللہ کا کلام بیان ہو جائے اپنے سے. تو یہ حدیث قدسی ہے, گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النظر السام من سہام ابلیس مسموم. اس کے بعد نظر, یعنی جو نظر بدنظری جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, زہر میں بجھایا ہوا. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہاں یوں بھی ہو سکتا تھا النظر السام من سہام ابلیس سہم مسموم من سہام ابلیس, یہ ہے کہ عبارت کرتی النظر السام من سہام ابلیس مسموم. ہاں مسموم جو آیا تو یہ النظر السام مسموم بجھایا, زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے, تو یہاں نسبت ابلیس سے نہیں ہوتی. یا فرمایا النظر السام من سہام ابلیس, یہ پھر میں فرمایا مسموم, یعنی وہ مسموم شیطان کا کیا ہوا ہے, یہ شیطان نے اس کو زہر میں بجھایا ہے. تو اس کا زہر بھی کیسا ہوگا, ایک چھوٹا دشمن ہو وہ کسی اس کو زہر میں بجھا دے, اور ایک بڑا سب سے بڑا دشمن ہو اس کا زہر کیسا ہوگا, وہ تو موت کی گھاٹی اتار کے چھوڑے گا. تو النظر السام من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. کوئی جو میرے تو ایسا تیر ہے اس ابلیس کا جو کہہ رہا ہے کہ اس کو کھا لے, تو نظر کو دیکھ لے اس کو اور اس سے مزہ اٹھا لے, تو یہ وہ تیر ہے زہر میں بھجایا باہر ابلیس کا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس سے بچ جائے گا اور اس تیر سے اپنے آپ کو بچا لے گا, تو میں اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرماؤں گا کہ جس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. یجد فرمایا, حضرت کر اسی لیے فرمایا تھا, یجد فرمایا یا حصہ نہیں فرمایا کہ محسوس کر لے گا, وہ فرمایا کہ اپنے دل میں موجود پائے گا, یعنی وہ واجد ہوگا پانے والا ہوگا اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوگی. کوئی حضرت فرمائے وہمیات تو وہمات کی تخیلات کی بات یہ نہیں ہے, یہ وحی الہی ہے کہ فرمانے تمہارے دل میں فوراً موجود پاؤ گے اس کو. چنانچہ دیکھو جب نظر بچاتے ہو, جو لوگ نظر بچاتے ہیں اسی وقت ان کے دل میں کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو کثرت گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. جیسے جیسے وہ گناہ گھٹ جائیں گے تو فوراً محسوس ہوگی, فوراً سکون محسوس ہوگا, فوراً حلاوت محسوس ہوگی, ایمان میں ترقی محسوس ہوگی. اور پھر دوسری روایت ہے کہ وارد ہے کہ وفی ہے کیا ہے نہیں سے پہلے حافظ ایسا ہو گیا, فقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. یعنی اور وارد ہے کہ حلاوت ایمان جب ایک دفعہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے پھر واپس نہیں لی جاتی. یہ شاہی تحفہ ہے, جو کوئی بادشاہ تحفہ دے کے واپس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, وہ کیسے واپس لیں گے. تو یہ وارد ہے کہ جب قلب میں داخل ہو جاتی حلاوت ایمانی تو پھر واپس نہیں لی جاتی, وہ قلب میں ہمیشہ رہتی ہے. تو اس میں ففی ہے بشارت, ففی ہے اشارت الی بشارت حسن خاتمہ. اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کا, کی بشارت خوشخبری کا اس میں اشارہ ہے. جو کیونکہ جب ہر وقت جب وہ دل سے حلاوت ایمان نکلے گا ہی نہیں, تو ظاہر ہے مرتے وقت وہ ایمان بھی موجود ہوگا, وہ نکل ہی نہیں سکتا, وہ تو اس کے دل میں راسخ ہو گیا. بس پھر اس نے خاتمہ کی بشارت ہے نظر کی حفاظت پر. ہاں بھائی,
پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاق مجازے, پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاق مجازے, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ.
حضرت والا فرماتے تھے کہ پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں, جس کو دیکھو وہ معلوم ہوتا بے چین ہے, کبھی اس فلیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں راستے میں چلتے, کبھی اس فلیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی سڑک کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی نظر آ جائے لڑکی, اور وہ ہو گئی تو اس کو دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں اور موٹے اس کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, کسی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں, پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی بے چین ہے تو سکون کہاں ملتا ہے ان کو, بے چین پھرتے ہیں پاگل پاگل ہیں, نہ لینا نہ دینا مفت میں دل کو تڑپانا کلپانا. اگر تو دیکھ بھی لے گا تو سارے جن حسینوں کو دیکھ لے گا تو کیا سارے حسین تجھے مل جائیں گے, یا ایک بھی حسینہ تجھے مل جائے گی؟ کیا ضروری ہے کہ مل جائے؟ کبھی جوتے لگا دے گی اٹھا کے. کئی دفعہ آیا تھا عشق ہے, حضرت نے فرمایا تھا کہ جنگ کے اخبار میں آیا تھا کہ ایک لڑکی کو ایک شخص نے چھیڑا, اس پہ وہ ہو گیا تھا راستے میں, کوئی لڑکا جا رہا تھا آگے, وہ لڑکی جا رہی تھی, ان کے اندر زیادہ جوش سوار ہوا, انہوں نے اس کا کچھ چھیڑ دیا اٹھا کے کمر امر یا چہرے پہ کچھ ہاتھ لگا دیا, اس نے اٹھا کے جوتا نکال کے اس کے سر پہ مارا. تو جنگ اخبار میں آیا کہ عشق کا علاج جوتا. یہی حضرت فرماتے تھے کہ ان کے جوتے مارے جاتے ہیں, عاشقان مجازی کے جوتے مارے جاتے ہیں اور اللہ والوں کے جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں, ان کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. یہ فرق ہے, دنیاوی حسینوں پہ مرنے سے جوتے مارے جاتے ہیں, جوتے پڑتے ہیں, اور اللہ تعالی پہ مرنے سے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جوتے اٹھانے کی نیت نہ کرے اور اللہ کی رضا کی نیت کرے, اللہ راضی ہو جائے, بس وہ ہے. جوتے اٹھانا کیا چیز ہے؟ جوتے اللہ کوئی اٹھاتا رہے, اللہ ناراض اور اللہ سے میں پناہ, ہم سب پناہ چاہتے ہیں کہ جوتے لاکھ اٹھا رہے ہیں, روز لاکھ اکرام کر رہے ہیں, لاکھ آدمی سلام کر رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں. اگر اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں, کیا ہے کیا وقت؟ اللہ کے پاس پناہ چاہتے ہیں, اس چیز استدراج سے اللہ بچائے, سوئے خاتمہ سے اللہ بچائے. ہاں بھائی, آج تو سب وقت اسی میں نکل گیا, ازبال کی ارشادات سنائے. اللہ اللہ, پوچھوں گا مفتی صاحب سے, اگر غلط ہوگی تو کل کو تردید کر دوں گا.
پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی, پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا.
ایسے سیدھے سادے الفاظ میں جو نصیحت حضرت فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کو حسینوں سے نہ ملانا, نظر ان کی نظروں سے ملایا تو سمجھ لو بس دل بے چین. اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو حسینوں سے نظر کی حفاظت کرو, ورنہ سارا چین چھن جائے گا. سیدھی سادی باتیں ہیں مگر بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں. اور
اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا.
مردہ کس وقت تو زندہ ہیں بظاہر, تو پھر حضرت نے فرمایا کہ مردہ کیسے ہیں کہ اپنے انجام کے اعتبار سے ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ انجام میں کیا ہونے والا ہے. انجام میں سب مردہ ہونے والے ہیں, تو جو لوگ جو مردہ ہونے والے ہیں تو مردوں سے کیا دل لگانا. ایک دن مردہ ہو جائیں گے, اگر ابھی دم نکل جائے تو اسی وقت مردہ ہو جائے. اس وقت سے محبت کرو گے, اس وقت ان کو تم سے دل لگاؤ گے, اٹھا کے قبر میں پھینکا ہوگے, دفن کر دو گے. پھر اختر کو پاؤ گے کہاں, سن لو تم اس کی کہانی. چند روز فرما دے پھر پہلا مصرع بھول رہا ہوں, ایسا ہو گیا. سن لو تم اس کی کہانی چند روز, ابھی پڑھا تھا کل ہی. اختر کو پاؤ گے کہاں, وہی ہو گیا. سن لو تم اس کی کہانی چند روز, پھر اختر کو پاؤ گے کہاں, کہاں پائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ملاقات کرے. لاؤ بھائی حضرت والا, جو کچھ چار اعمال دے دو, کچھ حضرت والا کے ارشادات پر ہی ختم ہو. اس وقت بھی میں یہ اشعار سنتا تھا, لیکن یہ تشخیص میں آپ سے واللہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نہ مجھے پتا ہوتا تھا نہ کچھ خبر, نہ یہ تشریح میرے دل میں آتی تھی. بس سمجھ کے بہت سمجھ جاتا تھا, لیکن اس تفصیل سے کبھی وہ نہیں جو اس وقت حضرت کی برکت اور فیض سے آ رہی ہے. دو مراقبے, محافظ ولایت جو اللہ تعالی کی ولایت اور دوستی کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ دو مراقبے عزت والا نے لکھے ہیں. دو مراقبے ایسے ہیں کہ جو ان کو کرے گا انشاءاللہ تعالی کبر کی بیماری سے محفوظ رہے گا. تکبر کی بیماری یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یا حق بات کو قبول نہ کرنا, اس بیماری سے محفوظ رہے گا. کیونکہ کبر کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کبر یعنی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی بیماری نے ابلیس کو مردود کیا جب اس نے کہا انا خیر منہ, میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ کا کرا مٹی کے کرے سے اوپر ہے. اس میں اس خبیث نے درپردہ اللہ تعالی پر اعتراض کیا کہ آپ افضل کو فاضل کے آگے جھکا رہے ہیں, یعنی جو زیادہ افضل ہے اس کو جو کم افضل ہے اس کے سامنے جھکا رہے ہیں. نعوذ باللہ. پر جو ابلیس کے نقش قدم پر چلے گا یعنی جس کے دل میں تکبر ہوگا خطرہ ہے جس کے دل میں تکبر ہوگا خطرہ ہے کہ بارگاہ خداوندی سے مردود کر دیا جائے. اس لیے مندرجہ ذیل مراقبے مردودیت سے حفاظت کی مردودیت سے انشاءاللہ تعالی ضمانت ہے, کیونکہ ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دل میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. پس یہ مراقبے اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کے اعمال کے محافظ ہیں, کیونکہ جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے اتنا ہی ان کو بچانا ضروری ہے. اب کوئی کہے کہ مراقبے کا کیا ثبوت ہے, تو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پور پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراقبے کی دلیل یہ حدیث ہے, راقب اللہ تجد تجاہک, یعنی اللہ تعالی کا دھیان کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. صوفیہ کرام جو مراقبہ کراتی ہیں اس کا منشا وہی ہے جو حدیث احسان میں بیان ہوا, ان تعبد اللہ کا انک تراہ, اللہ کا ایسا دھیان پیدا ہو جائے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور جس کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی پھر وہ گناہ کیسے کرے گا, اور جو گناہوں سے بچ جائے گا وہ اللہ تعالی کا ولی ہو جائے گا, کیونکہ ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے. کما قال اللہ تعالی ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن صرف متقی بندے. لیکن آج کل بعض جاہل صوفیہ انالی اور گمراہ قسم کے لوگ جو مراقبے کرا رہے ہیں, مثلا گھنٹوں دھیان کرانا کہ روشنی کا نقطہ بڑھتے بڑھتے مختلف رنگوں میں تبدیل ہو گیا, یا زمین سے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں, یا زمین سے آسمان تک نور جب تک نظر نہ آئے دھیان کیے ہوئے ساکت بیٹھے رہو, حتیٰ کہ لوگ ان جاہلانہ مراقبوں سے پاگل ہو رہے ہیں. لہذا خوب سمجھ لیں کہ ایسے مراقبے ہرگز مطلوب نہیں ہیں. اسی لیے مراقبے کا مقصد اوپر بیان کر دیا کہ اللہ کا دھیان دل میں ایسا جم جائے کہ اللہ کی نافرمانی سے کے اعمال سے حفاظت رہے, کیونکہ نافرمانی کے اعمال سے بندہ اللہ تعالی کی ولایت اور دوستی سے محروم ہو جاتا ہے. بس باقی مراقبہ نمبر ایک جو ہے ابھی حضرت نے اس کی تمہید فرمائی, وہ انشاءاللہ کل سے اس کو سنائیں گے, وقت بھی ہو گیا. تو یہ جو مراقبے جو اس طرح کے یہاں مراقبہ ہال بنا ہوا ہے, اس میں یہی بتاتے اناڑی جاہل جو تصوف کو جانتے ہی نہیں اور وہ بڑے صوفی بنے ہوئے بیٹھے ہیں اناڑی, لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں کہ پہلے کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایک نقطہ لگا ہوا ہے, اس کو اتنا سمجھو کہ یہ چاند جیسا ہو گیا, جب تک چاند جیسا نہ ہو جائے اس کو دیکھتے رہو, یہاں تک کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ تو چاند جیسا ہو جاتا ہے لیکن اس کے سر پہ چاند بن جاتا ہے, سب بار بار اڑ جاتا. اور کسی کو کچھ بتا رہے ہیں کہ نقطے ایسے ہو جائے, کوئی سوچ کے ہوا میں اڑ رہا ہوں, کوئی سوچ کہہ رہے ہیں کہ زمین سمندر میں غرق ہو رہا ہوں, سمندر کے پانی میرے اوپر موج مار رہا ہے, تو لوگ پاگل ہو کے نکل رہے ہیں. کتنوں کو پاگل کر دیا ان جاہل صوفیاء نے. یہ مراقبے یہ نہیں, بس مراقبے کا مطلب یہی ہے کہ جو کہ اللہ کا ایسا دھیان جم جائے کہ نافرمانی بندہ نہ کرے. پھر بھی جو بھی یہاں تک فرمایا بزرگوں نے کہ جو مراقبہ کرو وہ پہلے شیخ سے پوچھ لو یا شیخ کچھ تجویز کر دے کہ بھئی مراقبہ انعامات الہیہ کر لیا کرو, اللہ کے انعامات کا مراقبہ کر لو, یا جو بہت زیادہ سرکش ہوتے ہیں گناہگار زیادہ ہوتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے موت کا مراقبہ بتا دیتے ہیں, ہر ایک کو نہیں بتاتے, لیکن شیخ اس میں بھی شیخ سے کی رائے سے کرو, اپنا حال لکھو وہ جو مناقبہ اگر ضروری سمجھے گا بتا دے گا، ذکر ضروری سمجھے گا بتا دے گا، اپنا علاج خود نہ کریں، شیخ جو علاج کرے وہ اس کا، جیسے ڈاکٹر سے حال کہتے ہو اس سے یہ نہیں کہتے کہ صاحب مجھے فلا دوا لکھ دیجئے، اسی طرح اگر کہو گے تو وہ ڈاکٹر کہے گا یہاں سے بھاگ جاؤ تو اسی طرح اب شیخ سے کہنا کہ صاحب مجھے فلا مراقبے کی اجازت دے دیجئے، فلا مراقبہ کر لوں، یہ نہایت ہی بے وقوفی بے ادبی ہے، اور یعنی یہ تو خود اپنے آپ کو شیخ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ چیز مفید ہوگی، تو پھر آپ آئے کہیں کے لیے؟ جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ نہیں کہہ سکتے تو اللہ والے کے پاس جا کے کیسے ہمت ہوتی ہے؟ اپنی اپنا حال کہو جو وہ مناسب سمجھے گا، یا لکھ کے بھیجو جو وہ مناسب سمجھے گا دوا تجویز کر دے گا، بس یہی طریقہ اصلاح کا ہے بزرگوں کا ہمارے. اچھا وقت ختم ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خوشخبری ہے، یہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے، یہاں بھی ہے. جن جن صاحبان لاؤ لے آؤ بھائی جلدی سے، جن جن صاحبان کے پاس نہ ہو وہ لے لیں. ابھی پانی ہے کیا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل کہیے یا اللہ، دور سے کہیے یا اللہ، توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، فسق سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خصوصاً بدگمانی سے، بدنگاہی سے اور غیبت سے. یا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں گے اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اگر کبھی خطا ہوگی تو رو رو کر آپ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے. یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کے روزے رمضان شریف کے روزے رکھیں گے یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، جہاد فرض ہوگا جہاد کریں گے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ آپ کو لمحہ راضی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے سطح میں ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، اور وقت آنے پر ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اور جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا اور اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرما۔ صلی اللہ محمد۔ یا اللہ یا اللہ صلی اللہ جلدی سنو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت نفع ہوگا، بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ترقی کرو گے۔ تم بھی آتے رہتے ہو، پہلی دفعہ آئے ہو؟ کیا نام ہے آپ کا؟
بلال احمد۔
اچھا اچھا، بلال احمد جامع فاروقی پڑھتے،
ماشاء اللہ۔
یہ لیجیے، اس میں معمولات یومیہ ہیں، یہ چار تسبیحات ہیں اور تھوڑی تلاوت قرآن ہے، مناجات مقبول پڑھ لو. بس ویسے تو ایک پارا تلاوت ہے، اگر امام میں طاقت ہے تو پڑھ لو، ورنہ کم کر سکتے ہو. اور بھی اگر جیسے ذکر چار تسبیحات سے بھی اگر نیند کم ہو جائے یا گھبراہٹ ہو تو کم کر دو پہلے، پھر سے اس کو اطلاع کر دو کہ میں نے مجھے کم کر دیا ہے. لیکن اگر بڑھانا ہو تو بغیر شیخ سے پوچھے ہوئے نہ بڑھاؤ، کیونکہ اپنے جوش پہ بڑھا دیتے ہیں پھر وہ دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے، عذابی کمزوری ہو جاتی. بڑھاؤ نہیں، کم تو اگر نقصان نہیں کرتا تو پڑھتے رہے. ایک جیسے آپ طالب علم ہو، زیادہ وقت نہیں ہے، 33 منٹ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اب تھوڑی سی تلاوت کر لو، ایک پاؤ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو. ہاں اللہ والوں کی شکل و صورت و سیرت بنا لے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس سے آپ کو کسی اللہ والے سے یا اللہ والے کے غلام سے دل لگتا ہے وہاں، تو اس کے پاس جاتے رہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا. یا نیک بندوں کا ماحول ہوتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. جہاں خوشبو رکھی ہوتی ہے تو سب کو خوشبو پہنچتی کہ نہیں، اور جہاں گندگی ہو تو وہاں گندگی کی بدبو پہنچتی ہے. جیسے بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے گندگی کا ڈھیر، وہاں رہو گے تو پھر ابھی داڑھی بھی نہیں رکھو گے اور گندگی اور اس ایسے اعمال میں مبتلا رہو گے. اور جہاں نیک صحبت میں آؤ گے ویسا جیسے خوشبو میں آ گئے تو پھر سب دل کو بھی سکون ہوگا، جان کو بھی سکون ہوگا، اور اتباع سنت کی توفیق بھی ہو جائے گی. داڑھی بھی پوری رکھ لو گی، بس اپنی ہمت کر لو تھوڑی سی کہ چند روزہ زندگی ہے، یہ گال ہمیں عارضی ملے، یہ دائمی نہیں، ایک دن یہ چھن جائیں گے ان سے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے پچھتانے کے. اب رکھ لو گے تو حافظ کے بڑے درجات ہیں کہ اس کے ماں باپ کا سروں پر ایسا تاج رکھا ہوگا کہ جو سورج اور چاند سے زیادہ نور ہوگا اس پہ. اور اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تو جتنا بڑا درجہ ملے، جہاں تک اس کا قرآن ختم ہوگا وہاں اس کا درجہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں کہ تہجد گزار ہو، حافظ قرآن ہو اور تہجد گزار ہو. دو باتیں فرمائیں، کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کیا جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے حافظ ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، تو تہجد وہی پڑھے گا جو متقی ہوگا. یہ ضرور نہیں کہ 3 بجے اٹھے، عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیے تو اس سے اس کی برکت. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی کہ حفظ کرنے کے ساتھ تم اللہ والے بھی ہو، تب تم امت کے بڑے لوگ ہو. اگر کوئی حفظ تو کرتا ہے لیکن تقوی اختیار نہیں کرتا، داڑھی نہیں رکھتا، تو پھر وہ بڑے لوگوں میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے بھائی دنیا میں ہر شخص بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ نہیں، کہ بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، بڑی سے بڑی سروس مل جائے، تو اس میں کوشش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی سچا ہے نہیں، یہاں کے تو سب بڑے اور چھوٹے سب برابر ہیں. بڑوں کو جو بڑے دکھائی دیتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ماتحت ان کے سامنے تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور جب وہ چلے گئے تو گالی دے رہے ہیں. یہ کون سی بڑائی ہے؟ یہاں کی تو کچھ ہو نہیں، لیکن جو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آدمی فرما رہے ہیں وہ بڑائی ہے. اس لیے اس کی کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہاں آتے جاتے رہو. ہم تو آپ سے کہیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی، اب آج تو بات چھڑ گئی تو کہہ دیا، مگر اس کا اثر پڑے گا خود بخود ہی آپ کو انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی، ہمت ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی، خود بخود ہمت اللہ پیدا کر دیتا ہے. بس اللہ سے دعا کرتے رہو، دعا کرو، ہمت کرو، بس انشاءاللہ ہمت کرو. حضرت تھانوی نے لکھا کہ گناہ سے بچنے کے تین کام ہیں، ایک تو خود ہمت کرو. اللہ نے ہمت ہر ایک کو دی ہے، یہ اگر ہمت نہ دیتی، ہمت نہ ہوتی تو اللہ تقویٰ کا حکم ہی نہ دیتے، گناہ سے بچنے کا حکم ہی نہ دیتے. اس لیے مجھے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو تو بت اس کی ہمت عطا فرمائے کہ تم اس پر عمل کر سکتے ہو. پھر دوسری حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایک تو جو ہمت ہے اس کو استعمال کرو، اور جو ہمت اللہ نے دی ہے اس کے استعمال کرنے کی توفیق مانگو کہ اللہ مجھے آج ہمت تو آپ نے دی ہے، مگر مجھے میں استعمال کرنے میں اس کے مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے. وہ مانگ کے تو دیکھو اللہ سے، مانگنے میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساری کائنات اس کے ہاتھ سے نیچے ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. جو چیز اللہ کے سامنے ہو ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا قرب ہوگا، مزہ بھی آئے گا اللہ سے مانگنے میں. تو پھر جلدی جو دعا مانگے گا اللہ ضرور اس کو، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ بھی جو دین کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کے لیے مانگ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بت استعمال کرے اور خاصان خدا سے دعا کرائے، بس یہی چیز ہے. انشاءاللہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان سے دعا کرائے کہ اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنا دے. مگر یہ کہ اس وجہ سے کہ ابھی میری داڑھی نہیں ہے، رکھ نہیں پا رہا، یا میں انگریزی اس پہ لباس بھی ہوں تو شیخ کے پاس ہی نہ جائے، یہ بات بالکل بیوقوفی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. حضرت کے پاس کیسے اپ ٹو ڈیٹ آتے تھے کہ ٹائی لگی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے، اور کیسے آئے چند دن آئے اور پھر کیسے بدل گئے، اللہ والے ہو گئے. تو اس لیے نیک صحبت میں اللہ نے اثر رکھا ہے. حضور حدیث پاک میں جو انہوں نے مثال دی کہ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر کی دکان، کہ وہاں جاؤ گے تو یا تو وہ کچھ پھایا لگا دے گا خوشبو کا، یا کوئی شیشی آپ کو دے دے گا، اپنی الطف سے ہدیہ کر دے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو خوشبو تو مل ہی جائے گی کہ وہ ساری دکان مہکی ہوئی ہے. یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک صحبت کی دی، اور بری صحبت کی مثال دی جیسے لوہار کی بھٹی، کہ اس بھٹی میں جاؤ گے تو چنگاری یا تو کوئی نہ کوئی اڑ کے لگ جائے گی، یا وہاں کا جو وہاں کی گرمی پہنچ جائے گی، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو دھواں تو لگ ہی جائے گا. تو اس لیے بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. ایسے دوست جو دین سے دور ہیں، آزاد خیال ہیں، ان کی صحبت میں نہ رہو، اس کے بجائے یہاں آ جاؤ. یہاں ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ سب خوشبو بنائے بیٹھے رہتے، ہم تو خوب ہنستے لطیفے ہوتے ایک دوسرے کو چھیڑتے. تو دین کو مزے کے ساتھ، دین تو بہت لطیف چیز ہے، بہت ہی مزیدار چیز ہے، پر دین کا ایک ہی حاصل ہے، گناہ نہ کرو بس ایش سے رہو، گناہ نہ کرو بس ایش سے رہو. اور گناہ نہ کرنے میں مزہ ہے، گناہ کرنے میں جو ہے وہ سخت بے چینی ہے، جسے ابھی سنا، گناہ نہ کرنے میں مزہ ہے، جب آدمی پوری داڑھی رکھ لیتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے، دل چہرے پہ بھی معصومیت آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور آ جاتا ہے. اسی طرح بس اگر اس کی فکر نہ کرو کہ شیطان یہ دھوکہ دے کہ ہم نے ابھی ہماری داڑھی ابھی چھوٹی ہے، اب یہاں کیسے جائیں، وہ یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. یہاں ہر قسم کا آدمی آئے، یا یہاں تک کہ شیعہ آ گیا حضرت کی مجلس میں، کافر آ کے بیٹھ گیا. تو ایک کافر آیا کرتا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب کی مجلس میں، حدیث پڑھا رہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہ آتا تھا اور حضرت شاہ صاحب کے کنویں پر نہاتا تھا اور سورج کی پوجا کرتا تھا سامنے بیٹھ کے، اور اس کے بعد پھر آ کے حدیث کے درس پہ بیٹھ جاتا. تو اب لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کافر ہے اور یہ درس پہ آتا ہے، تو اس کو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ بھائی یہ سوچو کہ یہ آتا کیوں ہے، کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر دل میں کوئی چھپی ہوئی ہے، کوئی چنگاری ہے جو اس کو یہاں لے آتی ہے، میں اس کو منع کر دوں گا تو وہ چنگاری بجھ جائے گی. وہ آتے رہا. اس کے بعد جب شاہ صاحب کا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے بیٹے سے کہا کہ حضرت مجھے مسلمان کر دیجیے. تو ان کے حضرت کے بیٹے رونے لگے کہ اگر تم میرے باپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، آج تم میرے ہاتھ پہ ایمان لا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ صاحبزادے، ایمان تو میں اسی وقت لا چکا تھا لیکن ظہور اب کر ظاہر نہیں کر پا رہا تھا، جب ظہور ظاہر اب کر رہا ہوں، ورنہ ایمان تو میرے دل میں اسی وقت آ گیا تھا. یہ چیز اس لیے جب کافر کو ہدایت ہو سکتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، تو ہم مسلمان کو کیوں نہیں ہوگی؟ مسلمان کو کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، یقیناً فائدہ ہوگا. اس سلسلے کی برکت، ہمارے چاروں سلسلے کا یہ ایسا مبارک سلسلہ ہے کہ چاروں سلسلے آ کے مل گئے اس میں، حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ جو تھا، چاروں سلسلوں کے مشائخ سے ان کا تعلق رہا، پہلے ایک سلسلے کے پھر دوسرے، تو چاروں سلسلوں کا مجموعہ ہو گیا. ایسا مبارک سلسلہ بہت مشکل ہے. تو اس ہمارے سلسلے کی برکت ہے کہ کوئی محروم نہیں رہتا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کوئی محروم نہیں رہتا، ایک دن اللہ والا ہو کے جاتا ہے دنیا سے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض حضرت والا کے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ لوگ بیت ہوئے آئے، وہ دنیا دار آئے اور اکثر کی تو سب کی اصلاح ہو گئی، 99% کی اصلاح ہو گئی، سب اللہ والے ہو گئے، کچھ تھوڑے سے رہ گئے. تو وہ لکھا کہ دنیا دار آئے، دنیا دار رہے، اور اس کے بعد جب لیکن آخر میں اللہ والے ہو کے گئے. جیسے نواب واقفت تھے، وہ بڑی بڑی بوچھیں تھی ان کی، حضرت سے بیعت کر لیا حضرت نے ان کو، حضرت کی مجلس میں بہت اس سے آتے تھے، حالانکہ نواب تھے، تو اس کو حضرت نے بیعت فرما لیا، حالانکہ حضرت کسی کو ایسے آسانی سے بیعت نہیں کرتے تھے، ان کو بیعت فرما لیا. وہ آتے جاتے رہے بہت عرصے تک، یہاں تک کہ اپنی اصلاحی خطوط بھی لکھتے رہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے، یہ مرض ہے. خیر، حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یہ شخص کی ایسی اصلاح ہو گئی ہے، ایسا اس کا نفس پاک ہو گیا ہے، اگر یہ داڑھی رکھ لے اور مجھ سے کٹا دے پوری ایک بٹھی، تو میں اس کو خلافت دے دوں گا. مگر انہوں نے زندگی میں نہیں رکھا، لیکن بعد میں نواب قیصر صاحب نے بتایا کہ آخر میں جب ہم نے ان کو دیکھا تو پوری ایک مٹھی داڑھی تھی اور اونچے اونچے سب صاف تھی. اس حال میں ہو کے اللہ کے پاس گئے، کوئی ایک آدمی محروم نہیں رہا، سب کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ سلسلے کی برکت ہے. حاجی صاحب نے دعا کی تھی، خانہ کعبہ میں جب ہجرت کی تو خلاف کعبہ تین دن کا فاقہ ہو گیا, تو کوئی کچھ کھانے کو نہیں تھا, صرف زمزم پی رہے تھے. تیسرے دن خلاف کعبہ کو پکڑ کے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے, میں آپ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتا, چاہے میری جان چلی جائے. اور پھر یہ کہہ کے سو گئے تو دیکھا خواب میں کہ خزانے کی کنجیاں ان کو پیش کی جا رہی ہیں کہ خزانہ ہے. تو عرض کیا گیا یا اللہ اس خزانے کا میں کیا کروں گا, بس مجھے تو ایک وقت کی روٹی, دو وقت کی روٹی مل جائے, کپڑا مل جائے, بس بھیج دیا. پھر تو حاجی صاحب پہ ہدایا کی بارش ہو گئی, مگر پہلے قربانی دینی پڑی. تو اس وقت دعا کی کہ اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو تین نعمتیں دے دیجئے, ایک تو اس کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے, اور ایک کیا تھا بھائی, ہاں ایک تو وہ اس کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے کہ دین کیا چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ فہم دین بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ میرے جو میرے سلسلے میں داخل ہو ان کو عطا ہو, اور فقر و فاقہ نہ ہو ان کو کبھی, فقر و فاقہ نہ ہو ان کو, اور خاتمہ ایمان پر حضرت تھا. اور پھر بعد میں فرمایا میری دعا قبول ہو گئی, اللہ والے تھے ان کے دل پہ الہام ہو جاتا ہے, فرمایا میری دعا قبول ہو گئی. تو پھر دیکھ لو ایسا ہی ہوا, آج تک کسی کا خاتمہ خراب نہیں ہوا, سب اللہ والے ہو کے گئے, سب اللہ والے بن بھی گئے, پہلے ہی بن گئے, اور بن کے اور اللہ جو دیر میں بنے وہ بھی اللہ والے ہو کے گئے, خاتمہ اچھا ہوا. تو خاتمہ اچھا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, اسی پہ تو جنت ملے گی ایمان پہ. تو اس میں پھر ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھانہ بھون میں, حضرت دیکھ رہے تھے, حضرت کی دعا تھی کہ کسی کو دیکھ لو ہمارے سلسلے میں, کسی کو فقر و فاقہ کیا, سب کے پر نعمتیں برس رہی ہیں, جو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسی قابلیت کے ان کو 20,000 مل رہا ہے, اور جو سلسلے میں ہمارے ہیں ان کو 2-2 لاکھ 2.5-2.5 لاکھ مل رہے ہیں, حالانکہ قابلیت ایک ہی ہے, ایک دو واقعات تھوڑی ہیں. تو یہ ہے, جو فقر و فاقہ نہیں ہے, اور دوسرے اسے خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. تو تھانہ بھون میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہ حاجی صاحب کا ایک مرید ہے یہاں ہے, اس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے. بہت یوں کہتا وہ ہے, حضرت والا نے تھانوی نے اس زمانے میں 500 روپے بھجوائے, یہ سمجھ کے کہ حاجی صاحب کا مرید ہے, مگر حضرت نے فرمایا تاکہ حاجی صاحب سے دعا فرمائی تھی کہ میرے سلسلے میں جو داخل ہوگا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو یہ اس کے کو 500 روپے دے کے اس سے فرمایا کہ جا کے اس سے پوچھنا کہ تم حاجی صاحب کے مرید ہو, آپ حاجی صاحب کے مرید ہیں. تو اس نے جا کے پوچھا ان سے, پھر آ کے حضرت تھانوی کو بتایا کہ حضرت میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا میں ان کا مرید نہیں ہوں, دوست تھا. تو یہ تو دوستی تو اور چیز ہے, اور مریدی اور چیز ہے, مریدی تو غلامی ہے, اور یہ دوستی تو دوستانہ ہے. تو یہ جو لا راستہ اللہ کا ہے یہ غلامی ہے, یہ دوستانہ نہیں ہے. تو حضرت خوش ہو گئے کہ حضرت نے دعا فرمائی تھی وہ یقیناً قبول ہوئی کہ فقر و فاقہ اس کو ہے جو سلسلے میں داخل نہیں تھا. اس لیے اطمینان رکھو, آتی جاتے رہو, شیطان کسی بہانے سے روکے گا, کبھی سستی ڈال دے گا, کبھی یہ ڈال دے گا کہ اس شکل میں میں کیسے جاؤں, کبھی یہ ڈال دے گا کہ میں بہت ہی ابھی پھر بعد میں چلے جائیں گے, سینکڑوں بہانے ہوتے ہیں. تو یہاں آؤ اور یہاں اپنے دوستوں میں ہنسو بولو. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. چلیں پھر, اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو مفتی صالحین سب کو دے دیا. بہت اچھا بہت اچھا. اور پھر اور کتابیں